السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آج کے خطبے کا موضوع ہے امن و امان کی نعمت. امن و امان کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، امن و امان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، اور اگر امن و امان کھو جائے تو پھر انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور کس طریقے سے یہ انسان ان حالات کا سامنا کرتا ہے، اور کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزوریوں میں، محتاجی میں. ہم سب کمزور اور محتاج ہیں. کمزوری اور محتاجی مخلوق کی پہچان ہے، کیونکہ جو کمزور اور محتاج نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق مفعول ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا وہی اسی کا مالک ہے، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کہ کیا کیا ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو بھی خالق نے مہیا کر دی ہیں اور آسان کر دی ہیں. اور پھر اس مخلوق کو جو ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، ایسی جگہ پر پیدا کیا جہاں پر وہ اپنی ضروریات حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی ضروریات کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی اس زمین کے اوپر، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی اور فراہم کر دی ہے، اور اس میں تنگی نہیں کی، فراوانی سے فراہم کر دی ہے، وسعت سے فراہم کر دی ہے، تاکہ اس انسان کو پریشانی نہ ہو. اور اس جگہ کا نام جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کا لفظ دناعت سے ہے، نیچے والی، ذلت والی، کمزوری والی، محتاجی والی. اور نام دنیا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس مخلوق کو علم ہو جائے کہ اس زندگی سے جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں صرف وہ چیز لے لے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ تو بات مسلم ہے کہ نہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے, ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, اس دنیا کو حاصل کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بیان کر دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس کے نام سے معلوم ہے حقیقت کیا ہے, دنیا کیا ہے, کیا ہم جانتے ہیں. انسان نے اس دنیا کے اندر میرا خیال ہے کوئی ایسا علم نہیں جس کے بارے وہ جانتا نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی باپ علم دیکھ لیں, عجیب و غریب سائنس نے عجیب و غریب علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیالی دنیا کے علم کے دروازے بھی کھل گئے جس کا وجود نہیں. سائبر ٹیکنالوجی ہے, فکشن آپ دیکھتے ہیں, تھری ڈائمینشنل پروگرامز بعض یا کارٹونز بچے کے دیکھتے ہیں آپ, یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو جہاں تک انسان کا ذہن جا نہیں سکتا. لیکن اس انسان نے اس دنیا میں ایسے علوم بھی بنائے ہیں اور ایسے علوم بھی حاصل کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے آج تک یہ نہیں جانا کہ دنیا ہے کیا, دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو حقیقت کو سمجھتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اور اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں, صرف دنیا کے بارے میں نہیں حق کے بارے میں نہیں جانتے یہ حق ہوتا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے اور اس انسان کی ضروریات کیا ہیں, اور سب سے اہم ضروریات میں سے جو ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کی. آئیے دیکھتے ہیں ضروریات کیا ہیں اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے, مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. میں یہاں پر اشرف الخلق سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دنیا کے متعلق, آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اصبح منکم آمنا فی سربہ, تم سے جو شخص اس حالت میں صبح اپنی آنکھ کھولے کہ رات کو وہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں تھا, معافا فی جسدہ, اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے, اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے, عندہ قوت یومہ, اس کے پاس اس کے دن کا توشہ موجود ہے, کھانا پینا موجود ہے, فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, یہ انسان ایسا ہے کہ جس نے ساری کی ساری دنیا حاصل کر لی ہے اس کے آخری ذرے تک, آخری حصے تک. دنیا کیا ہے, ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہے, جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا نا تو اس نے صرف دنیا کو نہیں دنیا کے آخری حصے اور ذرے کو بھی حاصل کر لیا. اب اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک امن و امان. جس انسان کی زندگی امن و امان میں گزرتی ہے اس نے دنیا کا ایک تہائی دنیا کی ایک تہائی حاصل کر لی ہے امن و امان کی نعمت سے. نمبر دو معافا فی جسدہ, جو شخص تندرست ہے اسے اللہ تعالی نے صحت اور عافیت بخشی ہے. صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے سلامت ہیں، وہ سن رہا ہے اس کے کان سلامت ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا ہڈیاں اور جسم سلامت ہے، چلتا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں، پکڑتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہے، سوچتا ہے اس کا دماغ سلامت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اس کے سارے کا سارا جسم سلامت ہے. وہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہیا کر دیا ہے. دیکھنے کے لیے اسے کوئی بجلی کے تار نہیں لگانی پڑے گی کہ تار لگے گی پھر میں دیکھوں گا، نہیں، آنکھیں کھولیں وہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے. وہ سو رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ نماز پڑھ اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں. اور اسے دل دھڑک نہیں رہا، اس کے ساتھ جو دل کا اصل عمل ہے، جو دل کا فنکشن ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ خون کے قطرے قطرے کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے. گردے چل رہے ہیں، اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں اس کی صفائی کے لیے، معافن فی جسدہ، اس کے جسم عافیت سے سراپا ڈوبا ہوا ہے عافیت میں. اگر آپ اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے. جن نعمتوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے یا پسے پچھ ڈال دیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت. ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ نظر تو اس کو آتی ہے جس انسان سے کوئی چیز کھو جائے، پھر اسے تلاش کرتا ہے نا. آپ کب پیسوں کو تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ سے گم ہو جاتے ہیں. آپ کب اپنے جوتے کی تلاش میں باہر پھرتے ہیں؟ جب کھو جاتا ہے. جو چیز انسان سے کھو جاتی ہے، انسان اسی کی تلاش میں دوڑتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے. لیکن جو انسان کے پاس موجود ہے چیز پہلے سے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے. یہ نعمت ہے. تو جس انسان نے آج کے دن میں صبح آنکھ کھولی، رات کو امن امان کی حالت میں تھا، ایک ہی دنیا مل گئی، اور اس حالت میں آنکھ کھولی کہ اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اس کو دو تہائی دنیا مل گئی، اور نمبر تین، عند حقوت یومہ، اس کے پاس آج کے دن کا توشہ موجود ہے، اس کا کھانا اور پینا موجود ہے. بات پرسوں کو نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے، آج کی ہو رہی ہے. اس کا آج کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آج کا کھانا موجود نہیں ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آج کے دن کا؟ صرف بے شک ایک دو روٹی رکھی ہو، روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ صرف دو روٹیوں سے اور پانی کے گلاس سے گھر کے دو فرد، می اور بیوی، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو جس کے پاس یہ بھی موجود ہے، تو اس نے سارے کے سارے دنیا حاصل کر لی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، بھیک مانگتے ہوئے، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے. انہوں نے اسے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے؟ شخص نے کہا جی ہاں. پھر تو تمہارے پاس ساری کے ساری دنیا موجود ہے. تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میرے پاس خادمہ بھی ہے، صرف بیوی نہیں خادمہ بھی ہے. سر عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو. کس کی خدمت کی جاتی ہے؟ بادشاہوں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر تم تو بادشاہ ہو، ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے خیال ہے یہاں پر ماشاءاللہ آدھی مسجد سے زیادہ بادشاہ ہوں گے اس وقت، آدھی مسجد سے زیادہ اس حالت میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں وہ بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. مہینے کی 25 تاریخ سے ادھار لینا شروع ہو جاتا ہے، ادھار کے دروازے کھل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کل کے لیے جسے ہمیں دیکھا نہیں آج کے دن کو گوا دیا، اور بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے. یہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہم نے واقعی اس مفہوم کو سمجھا ہے؟ دنیا کی تعریفوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے والیومز ہیں، کہ دنیا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تعریف ان تین لفظوں میں کرتے ہیں بس. جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس نے سارے کے سارے دنیا کو حاصل کر لیا. بحذافیر، جانتے ہیں حذافیر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں نا، اس میں جو آخری بوند باقی ہوتی ہے، گلاس میں چپکی ہوتی ہے، جب وہ بھی نکل آتی ہے آپ کے منہ کے اندر، یہ حذافیر ہے. یعنی گلاس میں باقی ایک قطرہ بھی نہ بچا. تو دنیا بحذافیر ہی اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں. تعجب کی بات یہ ہے، اس انسان نے ہی اس دنیا کو خراب کیا ہے، خود جان بوجھ کے. صرف اپنی ہی نہیں، دوسروں کو، دنیا کو بھی خراب کیا ہے. کیسے؟ امن و امان ایک تہائی دنیا کے ہے نا، ایک تہائی حصہ دنیا کا. بعض لوگوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے، بد امنی پھیلائی ہے، اپنے گھر کے اندر گھر والے اگر خود گھر کے دشمن بن جائے تو پھر باہر کے دشمن کا کیا کہنا ہے؟ ہماری انگلی باہر کیوں اٹھتی ہے ہمیشہ؟ جب گھر کے افراد اپنے گھر کو خود توڑنا شروع کر دیں تو اس گھر کو کون بچا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا شروع کیا ہے، بد امنی پھیلائی ہے. کیا وہ بھوکے اور پیاسے تھے؟ کیا ان کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عافیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں اکثر فقیری پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فقیری پھیلی ہوئی، غربت ہے. لیکن ہم غریب کسے سمجھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہمارے نزدیک غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ بعض ایسے لوگ جن کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، شرع کے اعتبار سے وہ فقیر ہے. اگر اس کے پاس دن کا کھانا پینا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چوراہوں پر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کئی معصومیں، دسوں معصومیں معصوم جانے چلی جاتی ہیں، بد امنی پھیلا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے ایک تہائی حصے کا خاتمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں، جب بد امنی ہوتی ہے پھر نہ صحت رہتی ہے اور نہ ہی ایک دن کا توشہ رہتا ہے. آپ کے سامنے حال ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان خود ہے. جب بد امنی پھیلی تو پھر سارے مصیبتیں آئیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کس چیز سے کی؟ امن و امان سے پیدا کی. امن و امان سے ابتدا کی کہ دنیا کی اصل حقیقت امن و امان ہے. اگر امن و امان نہیں پھر نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، یاد رکھیں. لیکن جب امن و امان ہے پھر بھوک بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر بیماری بھی برداشت ہو سکتی ہے. کیونکہ بھوک اور پیاس اور صحت کا جو تعلق ہے وہ جسد سے ہے، جسم سے ہے. امن و امان کا تعلق روح سے ہے، اور روح جسم پر مقدم ہے، یاد رکھیں. جب تک روح کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جسم کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مغربی دنیا میں انسان کی زندگی بسر کیسے ہوتی ہے؟ صرف جسم کو خوش کرنے کے لیے، جسم کے لیے، اور وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے اس پر راضی ہے کہ نہیں. وہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں، وہ حربہ ضرور استعمال کرتے ہیں. صرف جسم کو اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جسم تو بنا دیا، صحت کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں، اور کھانے پینے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ کھانی ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، کہ کھانے پینے میں کون کون چیز ہونی چاہیے، ناشتے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، دوپہر کھانے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے سونا ہے، کتنی دیر، وہ بڑا اس کی کیئر، بڑا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے، اور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. دوسری جانب کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا جسم تو اچھا ہوا، کھانا پینا بھی اچھا ہوا، صحت مند لوگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کی شرح مغربی دنیا میں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، سنگین مسئلہ ہے. کہ روزانہ، یعنی فرانس میں دیکھیں، ہر آدھے منٹ میں ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، 30 سیکنڈ میں ہر ایک شخص، اور تقریباً 2 یا 2.5 منٹ میں ایک شخص خودکشی مر جاتا ہے. شرح تو دیکھیں آپ، اتنی دیر میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20 لوگ مر چکے ہیں خودکشی کر کے، اتنی دیر میں. صرف ان کی صحت بھی ہے، مال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے کیوں نکال لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے صرف مٹی کو دیکھا ہے، اس جسم کو دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم جسم اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی روح راضی نہ ہو. میرے بھائی یہ جسم صرف مٹی نہیں ہے، اس جسم کے اندر روح بھی ہے. اس روح کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو دبایا ہے، اس کا گلا گھوٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ صبر کیا، دوسری مرتبہ صبر کیا، دسویں مرتبہ صبر کیا. روح کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، آپ روح کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. جب روح کو خطرہ ہو جاتا ہے نا، اب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو وہ خود اس کی جان لے لیتی ہے، اس جسم کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب یہ جسم ناکارہ ہو چکا ہے، اب اس کو لینا ہی چاہیے، اور انسان خودکشی کر لیتا ہے. روح ہے، جسم ہے، جب تک دونوں ایک راستے پہ ایک ساتھ نہیں چلتے انسان کی بقا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے روح کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ دونوں الگ ہو گئے خودکشی، ایک ہی حل ہے، دوسرا ہے نہیں. تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا سے تنگ آ گئے، انسان خودکشی تب کرتا ہے جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے. چھوٹے سے مسائل پہ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جسم کے اتنا خیال رکھ لیا, اب چھوٹی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہو سکتی. روح کو تو دبائے ہوئے ہیں نا, ان کے اخلاق, ان کی سوچ, ان کے آداب سارے کے سارے جسم کو خوش کرنے کے لیے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا, گرل فرینڈ ناراض ہو گئی, خودکشی کر لی, کوئی راستہ نہیں اور. کیوں؟ جسم برداشت نہیں کر سکا. کسی نے گالی دے دی, خودکشی کر لی. بعض ایسے لوگ ہیں خودکشیاں کی ہیں صرف ایک لفظ پر, کسی نے گالی دے دی بس, ارے مجھے گالی دی اس نے, اسے برداشت نہ ہو, خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو نہیں جانتے, لیکن اس دنیا میں صرف وہ لوگ نہیں رہتے, دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے رب کو جانتے ہیں, جو اپنے رب کو راضی کرنا بھی جانتے ہیں. آج ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے بھی صرف اس جسم کو ہی خوش رکھنا ہے, یا ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سب جانتے ہیں, لیکن کیا ہم نے اس روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو, بعض مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں, اور بعض مسلمان دین کے نام پہ خودکشی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. خودکش حملہ خودکشی ہے. وہ کون سی جنت ہے جو اس شخص کو ملے گی جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور 10 معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا ہے, جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں, بوڑھے بزرگ بھی شامل ہیں. اور اس سے بڑھ کر بات جب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر دھماکہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر مسجدوں میں بدامنی پھیلتی, دہشت گردی پھیلتی ہے, یہ کون سی جنت ہے؟ کیا یہ ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ آپ کس جنت کی تلاش میں ہیں؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ دیکھیں جنت ایک ہی ہے, جو رحمان الرحیم کی جنت ہے وہ ایک ہی ہے. جس جنت کے آپ کو تلاش ہے وہ ارحم الراحمین کی جنت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے کہ بم بلاسٹ کیا اور 200 لوگ مر گئے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ نہ تو ارحم الراحمین رب الجلال سبحانہ وتعالی کی شریعت ہے, اور نہ ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اور زحمت سے آپ کو جنت ملے گی؟ آپ کے دماغ کو جتنا بھی تبدیل کیا جائے, جتنا بھی دھویا جائے, صاف کیا جائے, یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا نا ایسے, اور 10 لوگ آپ کے داموں کو اسے پکڑ کے کھڑے ہوں گے, اس وقت کے لیے جواب کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس دنیا سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا, چلے گئے, اور جن 10 کو مارا وہ آج تو کل وہ بھی مرنے والے تھے, یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس دن کیا جواب دو گے؟ کس نے تمہیں حق دیا ان معصوموں کو مارنے کے لیے؟ اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں قتل عام ہو جائے گا. قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے, اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیوں کیا ہے. جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے, مجھے تعجب ہوتا تھا کیا کوئی ایسے انسان بھی آ سکتا ہے کہ جو قتل کرے اور پسے پتھر میں قتل کیوں کر رہا ہوں؟ قتل کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یعنی کسی کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیو. اس کے تدبیریں کرنا, سوچنا, وقت لگانا, اسلحے کا حاصل کرنا بڑی یعنی عام بات نہیں ہے, بہت محنت اور مشقت کا کام ہے. تو میں سوچتا تھا جب یہ حدیث پڑھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یعنی وہ کون سا ذریعہ ہوگا جب قاتل قتل کر اسے پتہ بھی نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، وہ قتل بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ نہیں غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا، نہیں کہ قاتل قاتل فاعل ہے، اسے پتہ ہے وہ قتل کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، کس کو کر رہی ہے بھی پتہ نہیں ہے، بس قتل کیا ہے. اور مقتول، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اسے قتل کیا گیا اسے پتہ ہی مجھے کیوں مار رہا ہے، کوئی دشمنی ہماری ہے نہیں. آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سے خود کچھ حملے ہوئے ہیں اس حدیث کی مصداق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاتل قتل کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، قیامت کے لوگ گربان پکڑ کے آئیں گے، اسے پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں تم نے قتل کیا ہے. میں نے کب کیا ہے؟ جس دن بم بلاسٹ کیا تھا اپنی جان بھی لے لی، اس کا حساب تو الگ لینا ہے، پہلے ان کا حساب تو دو پہلے، اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے. امن و امان کی نعمت کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہی. جو اس نعمت کو کھو بیٹھے ہیں وہ امن و امان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا، میں صومال کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں، صومال میں آپ جانتے ہیں بد امنی ہے، انتشار ہے، رات کو ایک انسان جاگتا ہے پہرہ دیتا ہے بندوق اٹھا کے، بندوق نہیں کلاشن کو، بندوق کا کام نہیں ہے وہاں پہ، اور پھر گھر والے سوتے ہیں اور سوتے اس حالت میں ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے، خوف کی حالت ہے کہیں کبھی کوئی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس بد امنی ہے، دشمنی ہے، کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. حملہ کرتے ہیں گھر پہ، ملیٹنٹس جو ہیں اندر گھس جاتے ہیں، جوان لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں خدمت کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں خدمت کے لیے، بدکاریں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. وجہ کیا؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو، بس یہ قصور ہے تمہارا. تو وہاں پر سیاد بری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ظالم ترین حکمران تھا، بہت ظالم تھا، چوراہوں پر اپنے مخالفیوں کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتا تھا، زندہ جلا دیتا تھا. اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، چار گروپس بنے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ، فل اسلحے کے ساتھ، اسے تو اتار دیا ہے. مسئلہ حل ہوا، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا اب چاروں میں سے حکمران بنے گا کون؟ سب کے پاس طاقت ہے، گول میز پر بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں، کون بنے گا؟ اختلاف ہوا، ہر ان چاروں میں سے سب چاہتے کہ میں حکمران بنوں. کسی نے کہا نہیں طاقت میری زیادہ تھی، کسی نے کہا نہیں میرے بندے زیادہ مرے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہم نے ڈیفنس کیا تھا، کسی نے کہا ہم نے اٹیک کیا تھا، اختلاف ہو گیا. بس اختلاف ہونا ہی تھا، باہر نکلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے. ان چار گروہوں کی وجہ سے گھر گھر میں آگ پھیل گئی، کیونکہ عام لوگ بیچارے ان چاروں میں سے کسی کے سپورٹر تو تھے نا، کسی کی سپورٹ تو کرتے تھے نا، اور سپورٹ کب کی تھی؟ جب اس ظالم حکمران کو اتارنا تھا. اب ان کو پتا کہ کون کیسے ہیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی نہیں پتا، وہ اپنے بندوں کو بھی مار دیتے تھے، اپنے سپورٹر کو مار دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں کون ہے. بد امنی پھیل گئی. عام لوگ بیچارے جو لوگ ہیں وہ کہاں جاتے؟ سمال دیکھا ہے آپ نے، کہاں جاتے؟ انہوں نے ہجرت کی. ان کے سامنے کیا تھا؟ یا جے پوتی تھا جو سمال سے بھی زیادہ فقیر ملک میں، یا آگے سمندر کے پار یمن تھا. تو لوگ وہاں یمن کی طرف گئے، جبوتی کی طرف گئے. ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ خود فقیر غریب ملک ہیں. یون نے کیمپ لگائے، کیمپ دے دیے. ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. جب برے وقت آتے ہیں تو اچھے اوقات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ دن تھے، ایسے دن تھے، ویسے دن تھے. نعمت کھو بیٹھے ہیں نا، تب اس نعمت کی یاد آتی ہے جب ہم سے وہ دور چلی جاتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس باتوں باتوں میں سیاد بھر کے کسی نے نام لے لیا, تو ایک جوان بیٹھا تھا اس نے دو چار گالیاں دے دی. تو اس بزرگ نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, تم کو تو یوں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ. تو ان لوگوں نے کہا بے بزرگ تمہیں کیا ہو گیا, ایک ظالم بدکار انسان کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو, اللہ اس پہ راضی ہو جائے. اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم جب وہ ظالم موجود تھا ہم نے برے دن نہیں دیکھے تھے, اپنے گھر میں تھے, امن و امان تھا, عزت محفوظ تھی, جان محفوظ تھی, مال محفوظ تھا, لوگ اپنے کاموں پہ جاتے تھے, لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. آج ہم کہاں پہ پڑھے ہیں, ان کیمپ سے پڑھے ہیں, اس دھوپ کے نیچے پڑھے ہیں, اس گرمی میں پڑھے ہیں, ہماری بیوی ہمارے بچیاں کہاں ہیں, وہ دور کسی اور کیمپ میں ہیں, یہ زندگی ہے کوئی؟ تو وہ برا وقت اس برے وقت سے زیادہ اچھا تھا, برا اس میں بھی تھی کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ برے دن ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. امن و امان ایک عظیم نعمت ہے, کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ مصیبت ایک ہم ہیں بے قدرے لوگ, اور بے قدرہ جو اپنی قدر نہیں جانتا, جو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں جانتا, اس نے امن و امان کی قدر و قیمت کو کیا جاننا ہے؟ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی انسان جد و جہد کرے وہ کم ہے, کیونکہ امن و امان سے صرف آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی, آپ کی نہیں گزرے گی, پورے معاشرے کی زندگی اچھی گزرے گی, پوری امت کی زندگی اچھی گزرے گی, لیکن جب امن و امان نہیں ہے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. آج اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جتنی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے, ضرور کوشش کریں گے. اور جو لوگ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا خاتمہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانا جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے. آخر کب تک ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری عورتیں یہ معصوم جانیں کب تک خطرے میں رہیں گی؟ جب جس کا دل چاہے چوراہے میں آ کے بلاسٹ کر دے بم کو, آخر کب تک یہ سوچ رہے گی کہ خود کش حملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, معصوم جانوں کے قتل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, آخر کب تک یہ سوچ رہے گی؟ جو حاکم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اس نے رب کو جواب دینا ہے, اس کا جواب میں نہیں دوں گا, اس کا جواب آپ نہیں دیں گے. جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں دوں گا, آپ نہیں دیں گے, اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے, میں نہیں دوں گا. اپنا محاسبہ کریں, اور حق بالکل واضح ہے, اس سورج کی طرح جو باہر چمک رہا ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے, حق بالکل واضح ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حق کو سمجھا ہے, جانا ہے؟ حق کو جاننے کے لیے سوتے ہوئے خوابوں میں حق نظر نہیں آئے گا آپ کو, میں نے خواب میں فلاں چیز دیکھی ہے یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, ہرگز نہیں. حق کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا, اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے وقت درکار ہے. مصیبت ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, تو وقت نکالنا پڑے گا. جیسا کہ ہم دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے جس کے ہم بادشاہ ہیں, اس دنیا کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے, لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے آج ہی ہمیں سوچنا پڑے گا اور مل کے سوچنا پڑے گا، کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا. آخر کب تک یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی؟ یہ معاشرے میں یہ غلط، یہ بدکاری معاشرے میں، یہ غلطی معاشرے میں، یہ مصیبت معاشرے میں، وہ مسئلہ ہے، کب تک؟ ہم نے بگاڑا ہے اور ہم مل کے اسے ٹھیک کریں. یہ کبھی یاد رکھیں، معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں یہ چاہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، اور میں خود ٹھیک نہ ہوں، معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے ابتدا کریں نا، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کریں، اور پھر دیکھیں دعوت حق کی برکت کیسے پھیلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن انسان تھے ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی. پھر ایک مرد اور ایک عورت ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، دو ہوئی. پھر ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، ایک غلام، ایک غلام ہوا پہلے، پھر ایک بچہ ہوا، پھر ایک مرد ہوا، سید ابوبکر صدیق. پھر سید ابوبکر صدیق کی دعوت سے وہ 10 عظیم صحابہ باقی 9 جو ہیں، جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. 1, 2, 3, 4, 5, 10 اس طریقے سے مشرکوں کے عذاب اور ان کی شدت کے باوجود بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمت نہیں ہاری. آج جو مکے میں امن و امان ہے، آج جو لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں حج کر رہے ہیں، ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، انہوں نے اس زمین کو بلد الامین بنایا. آج ہم جاتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جاتے ہیں، 3 گھنٹوں میں واپس آ جاتے عمرہ کر کے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، اپنے گھر سے جائیں، 3 گھنٹوں میں 2 گھنٹے عمرہ کر کے واپس آ جائیں؟ امن و امان ہے، نعمت ہے. یہ اس دعوت کی برکت ہے، یہ صبر کی برکت ہے، یہ شکر کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے، یہ اتباع سنت کی برکت ہے، یہ دعوت حق کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھی اس زمانے میں، بہت مشکل ہے، یہ نیٹ کا زمانہ ہے، یہ ڈش کا زمانہ ہے، بہت مشکل ہے. جو کچھ آج نیٹ اور ڈش کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اس زمانے میں، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کرتے تھے، اور میں نے مثال دی تھی. ڈش میں تو آپ گندگی دیکھتے ہیں، اس زمانے میں خیمے لگے ہوئے تھے، سرخ جھنڈی اوپر تھی زناکاری کے لیے، اڈے بنے ہوئے تھے، اور جو جوان وہاں پہ نہیں جاتے تھے وہ نہ مرد سمجھے جاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مشکل کیا ہے؟ آپ تصور کریں، نعوذ باللہ، اگر وہ چیز آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہوتی کہ آپ گھر سے نکلے، سامنے خیمہ ہے، سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے، آپ اپنے جوان بچے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہم تو رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اس ڈش کے متعلق، بدکاری ہے، خرابی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ دونوں کو ترازو میں رکھیں تو زیادہ مصیبت کس چیز میں ہے؟ اور پھر گھر والے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ بیٹا جاؤ. وہ معاشرہ زیادہ بگڑا تھا، بگڑا ہوا تھا، یا آج کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے، شراب جانتے کیسے وہ بناتے تھے؟ بناتے تھے بڑے بڑے جارز میں، انسان کے جو قد اتنے اس کے برابر، بڑے ڈرم ہوتے تھے، اس کو ڈالتے تھے بڑے پیالوں میں، اس کو کوب کہا جاتا ہے، اکواب. پھر اس کوب میں سے ڈالتے ابریق میں، ابریق کہتے ہیں جیسے جگ ہمارے آج کے دور میں. پھر اس کو ڈالتے تھے کاس میں، گلاس میں، دس لوگ اسے بیٹھ جاتے سارے مجلس میں، اور جس مجلس میں شراب نہ ہو وہ مجلس ہوتی نہیں تھی، وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی تھی، وہ وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا. معیوب بات تھی، بڑی عیب کی بات تھی کہ کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور شراب وہ اسے شراب نہ پیش کرے، عیب تھا، عیب. سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگ میں سے اسی کو میں سے شراب ڈلتی تھی، جو دائیں جانب ہے وہ پہلے وہ پیتا، پہلے وہ شخص پیتا تھا جو ان کا معزز ہوتا تھا اسے بٹھاتے تھے، پھر اس کے دائیں جانب سے ایک ہی گلاس میں سب پیتے تھے، جہاں پر ختم ہوتا ایک شخص کھڑا ہے خادم وہ بابر ڈال رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایک گلاس میں پینے سے محبت بڑھتی ہے، ہم ایک ہی خاندان ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، وہ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے، وہ معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو شراب کا شراب خانہ نہیں بلکہ گھر گھر میں شراب ہے، نعوذ باللہ. آپ پڑوسی کے گھر جاتے وہ آپ کو پیش کرتا ہے، نہیں پیتے تو آپ مرد ہی نہیں ہیں. اس بدترین زمانے میں ایسے جوان ایسے بچے نکلے جنہیں ٹھوکر مار دی ہے شراب خانے کو بھی اور زنا خانے کو بھی، اور میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان بدترین اوقات میں بھی اس برے زمانے میں بھی اچھے لوگ بلکہ سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم کیوں اپنا سر جھکا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، کہیں سے کوئی نجات کی روشنی یا کرن نظر نہیں آتی ہمیں، بس معاشرہ بگڑا تو ہم سب بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے بھی بگڑ چکے ہیں، کب تک روتے رہیں گے ہم لوگ؟ ذرا تصور کریں، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب بچے تھے، سارے چھوٹے بچے تھے، اسی برے معاشرے میں پلے ہیں، لیکن کہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں دے سکتے؟ کہ برائی تو ہے معاشرے میں، تو اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ جانتے کس طریقے سے تربیت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، یہ چھوٹے بچے پیارے بچے، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، ذرا ان باتوں کو سمجھیں. احفظ اللہ یحفظک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ اے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے بچے انگلش کے ایک جملے میں غلطی کر لیں تو اس کی خیر نہیں، زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. ارے لوگ کہیں گے کیا تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا؟ اس کا مطلب تمہیں ماننا نہیں آتا؟ احفظ اللہ یحفظک، ہم نے کبھی کہا ہے؟ آج دین کی حفاظت ہمارے بچے کر رہے ہیں، آج دین کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. اس بچے نے، اب لمبی حدیث میرے پاس وقت نہیں بیان کروں، لیکن اس میں توحید، اتباع سنت، تقدیر کے مسائل بھی اس ایک حدیث میں موجود ہیں. اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے سمجھے، اب اس کو صرف ایک چیز کا پتا تھا، بس میں نے دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے. دین کی حفاظت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے پوری دنیا کو محفوظ بنا دیا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچی ہے؟ دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اس برے معاشرے میں اگر سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، تو آج کے اس تھوڑے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اچھا تعلیم دینے والا ہو تب یہ بات ممکن ہے، جب اچھا تعلیم دینے والا نہ ہو، اور سب سے اچھے تعلیم والدین ہی دیتے ہیں، وہی بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے. یہ تو بڑی مشکل کی بات کر دی ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا تو پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ تو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، غلط کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کہ ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، یہ بدکاریاں جو ہیں، جب بدکاری جانتے تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے تو آپ خود چھوڑیں پہلے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی پیئیں پھر بچوں کا بیٹا نہ پیئیں؟ اس سے کینسر، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے دل میں، منہ سے نہیں کہے گا آپ کو، دل میں آپ سب سوچ سکتے ہو کیا سوچتا ہوگا، کتنا پاگل ہے میرا باپ، کتنا بے وقوف ہے، مجھے منع کرتے اور خود بیماری پی رہا ہے. لیکن وہ اتنا معصوم ہے کہ زبان سے نہیں کہتا آپ کے سامنے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدینۃ ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. یہ دنیا ساری ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، جو کچھ اس کے اندر اس پر بھی لعنت ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ذکر کے، جو اللہ تعالیٰ قریب کر دے. تو اس دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو. اور اگر اس دنیا کی لعنت کو حاصل کر کے خود لعنتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جیسے زندگی بسر کرنی ہی جا کے کرو، جیسے ایک عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. کوئی روکے تو کہتے بھی تمہیں کیا ہے، میری زندگی میں جانوں. اس کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے جس کا میں حصہ ہوں. اس کے بگڑنے سے صرف وہ نہیں بگڑ رہا، معاشرے بھی بگڑ رہا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سات لوگوں میں سے، یہ حج کے بارے میں بھی ہے اور اس سات لوگوں کی بات کروں پھر بھول جاؤں گا میں، وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنی پر بات ہوئی؟ پانچ پر. نمبر ایک الامام العادل، نمبر دو وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری، نمبر تین جس قدر مسجد سے لٹکا ہوا ہے، نمبر چار دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر پانچ وہ شخص جسے ایک خوبصورت مالدار عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ وہ انسان، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اس کے بیان کو خبر نہیں ہوتی. تصور کر سکتے ہیں، صدقہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اس کے بیان کو پتہ نہیں اس نے دیا کیا ہے، کتنا ہے. اخلاص کی انتہا. اخلاص جانتے ہیں؟ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے، کوئی اور نہ دیکھے میں اس عمل کو. اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالو، جتنی بھی جیب میں ہے دے دو، یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے اتنی قریب کھڑا ہے جیسا کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے جسم کا حصہ اور قریب ہے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہے، تو اس کو علم بھی نہ ہوا. اور علماء فرماتے ہیں صدقہ دو قسم کے، ایک ہے فرض صدقہ جسے زکات کہتے ہیں، اس پہ علنن دینا بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگ بھی زکات دیں، کیونکہ وہ فرض ہے. لیکن جو نوافل صدقات ہیں فرض کے علاوہ، زکات کے علاوہ جو صدقات کے ساتھ ہم دیتے ہیں، وہ چھپ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے نماز کے بارے میں، فرض نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ باجماعت نماز، فرض نماز مسجد پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. لیکن نفل نماز میں آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصلاۃ الرجل نافلہ فی بیتی، اپنے گھر میں وہاں پر چھپ کے پڑھیں. تو فرض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو آپ کی خاص نوافل و عبادات ہیں اگر آپ اکیلے میں کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اور مضبوط ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ، بلکہ چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ پورے سال کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں، پورے سال کے. راتوں میں سے رمضان کے آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں، اور دنوں میں سے حج کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت میں یا چند احکام میں صرف دو باتیں میں کروں گا. نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر و قیمت اور فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا, الا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اپنی جال اور مال کو ہتھیلے پہ رکھ کے اور پھر واپس نہ لوٹ کے, نہ جان اس کی اور نہ اس کا مال. جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس مجاہد سے بھی اچھا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے, سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلے پہ رکھ کے پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے, وہ تو اسے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی اعمال ہیں ان 10 دنوں میں سب سے افضل, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. کون سے اعمال ہیں؟ نماز. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی وقت ہے, ان بہترین 10 دن آ رہے ہیں, اہتمام کر کے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی درجے زیادہ دگنا ہو جاتا ہے. روزے ہیں, نفل روزے ہیں, 10 دن کے روزے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی 9 دن کے روزے رکھیں, 10واں دن تو عید کا ہے, روزہ رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عرفات کے دن کا یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف, ایک دن کا روزہ پچھلے گناہ معاف, سبحان اللہ. اور پھر موسم آپ دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ اچھا موسم ہے, دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا یعنی نفل روزہ رکھا فرض کے علاوہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا, اس کو دور کر دے گا, 70 سال تک وہ دور رہے گا, جہنم سے دور رہے گا ایک دن کے روزے سے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا, وہ وسوسے سے دے گا, ارے کام پہ جانا ہے, بھوک اور پیاس لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, رکھ کے دیکھیں نا, رکھ پہلے دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں آپ. شیطان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بھوک وسوسے سے ہے نا انسان کے دل میں, بھوک بھی لگے گی پیاس لگے گی, صرف ایک گھنٹہ برداشت کر لیں بس, اس کے بعد دیکھیں پتہ نہیں چلتا. ایک گھنٹہ کا صبر نہیں کر سکتے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری بات, جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی 10 دنوں میں جو بہترین اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, صدقات اور خیرات ہیں اور قربانی بھی ہے, جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے, یہ سنت ہے. اور کون ہی کاٹے گا؟ جو گھر کا سربراہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے, اس کی بیوی بچے کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے, بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے یا گائے یا اونٹ, تو وہ شخص یکم تاریخ سے لے کے جب تک کہ قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن تراش سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.